سکون دل در مجلس اہل دل، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سنا کسے میں زخم جگر دکھاؤں، کسے غم جانو دل سنا کسے میں زخم جگر دکھاؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، ان کو دل لے کے زندگی کو جفا سے کیوں بنا، ان کو دل دے کے زندگی کو جپا سے آنگ کیوں بنا، یہ بت جو محتاج ہے سرا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بل بل ہے مستو شیدا، یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنوں، مگر نشے جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنوں۔ مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بنوں، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بنوں۔ ملا تو بس اے دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بنوں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں، کسے غم جانو دل سنا کسے میں زخمی جگر دکھاؤں۔ کوشش یہ کہ زبان کی بہت زیادہ حفاظت ہو، دل کو گھونٹ لے، زبان سے بس وہ بات نکالے جو اللہ کی پسند کی ہو، اور وہ بات ہرگز نہ نکالے جو اپنے نفس کی خواہش ہو، نفس کی خواہش کے خلاف کرے۔ بعض ہندو، جوگی، یہودی، نصرانی بھی ایسے گزرے ہیں اور ہوں گے بھی جو نفس کے خلاف مجاہدہ کر کر کے شعبدے باز ہو گئے، ان کو شعبدے کرنے آ گئے اور لوگ ان کو کوئی ولی سمجھنے لگے، مگر ایمان کے بغیر تو ولایت ممکن ہی نہیں ہے۔ کروڑوں کروڑوں فسق و فجور کے ساتھ اگر کوئی ایمان والا ہے تو وہ اس غیر مسلم سے لاکھوں کروڑوں درجہ افضل ہے جو بظاہر بہت پارسا ہے، بہت نیک ہے، بہت خدمت خلق کرتا ہے، بہت اچھے اخلاق والا ہے، لیکن ایمان نہیں رکھتا۔ تو نفس کے خلاف کرنے سے تو مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب، کوئی بھی مذہب اختیار کرتا ہے لیکن نفس کے خلاف چلتا ہے، نفس کی خواہشات کے خلاف، تو وہ بھی جوگی ہو جاتا ہے، شعبے باز ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ایمان والا، اللہ پر اور رسول پر ایمان لانے والا مومن جب نفس کے خلاف چلتا ہے، اور چونکہ نفس اللہ کی مرضی کے خلاف چلانا چاہتا ہے، تو اللہ کی مرضی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ان خواہشات کا خون کرتا ہے، اللہ کے لیے خون کرتا ہے، تو پھر اس کو قرب ولایت عطا ہوتی ہے. اور جب تک کہ یہ خواہشات کا خون نہیں کرے گا، اس وقت تک قرب ولایت عطا نہیں ہوتی. اور اسی محنت اور مجاہدے کی برکت سے اولیاء اللہ کو کرامات بھی عطا ہوتی ہیں، وہ کرامات ہوتی ہیں. اور جو غیر مسلم نفس کے خلاف کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، وہ شعبدے باز ہوتے ہیں، شعبدہ کرتے ہیں، وہ اس کا خدا تعالیٰ کی نزدیکی سے کوئی تعلق نہیں. تو زبان کو بھی استعمال کرنا خوب سوچ سمجھ کے بڑا زبردست مجاہدہ ہے. زبان کو روکے رکھنا نفس کے خلاف، خصوصاً غیبت اور جھوٹ اور فحش بات اور ایسی بات جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے، کسی کی حقارت کرنا، کسی کا استنکاف کرنا، استخفاف کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے. اس لیے جہاں ہم نگاہ کی حفاظت کا بیان کرتے ہیں اور نگاہ کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ پوری حفاظت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ کر لی اور کچھ نہیں کی اور سمجھے کہ ہم کچھ ہو گئے، ہم کچھ دیندار ہو گئے. وہ دیندار نہیں ہے جو 100% حفاظت نہیں کرتا نگاہ کی. اور نگاہ کے ساتھ دل بھی ہے، بعض لوگ نگاہوں کی حفاظت کر لیتے ہیں لیکن دل میں نامحرموں کے تصورات خیالات کو جماتے ہیں. جمانا برا ہے، ان میں مشغول ہونا برا ہے، خیال کا آ جانا کوئی برا نہیں، پکڑ کا باعث نہیں. دل میں ان خیالات کو جگہ دیتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں، پال پال کے جس طرح چھوٹا بچہ جانور بڑا ہوتا ہے اسی طرح اس کو بڑھاتے ہیں. تو یہ دینداری نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے. پوری نگاہ کی حفاظت ہو، اور اگر خطا ہو جائے تو جس طرح بزرگوں نے طریقہ بتلایا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر خوب توبہ کرے، خوب گڑ گڑائے، رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنائے، تو پھر گناہ تو معاف ہو جائے گا. اور ان آنسوؤں کی برکت سے، 2 رکعت کی برکت سے خدا تعالیٰ اسے مزید حفاظت کی توفیق دیں گے، حفاظت بھی مانگے. تو لیکن یہ نہیں کہ بدنگاہی کیے جا رہے ہیں، اکٹھی معافی مانگ لیں گے یا کل مانگ لیں گے، یا یہ کہ بھائی ہم سے یہ مشکل کام نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، یہ سب نفس کی بہانے بازیاں ہیں. اور یا پھر کچھ حفاظت کر لی ہیں اور کچھ بدنگاہی بھی کرتے ہیں، کسی نہ کسی طور مبتلا ہو جاتے ہیں. غرض یہ کہ نگاہ کی حفاظت ہو تو 100% ہو. شروع میں مشکل ہوتی ہے، بعد میں آسانی ہوتی چلی جاتی ہے. پوری کوشش کریں کہ اگر گھر میں نامحرم ہے تو نگاہ کو نیچی رکھنے کی عادت ہو. نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ہوگی تو بڑی عافیت رہے گی. گھر سے باہر نکلیں تو بھی یہی توشا ہو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے، نگاہ اٹھائے بے ضرورت نہ اٹھائے. یہ مشق کریں، نگاہ بے ضرورت نہ اٹھائے، نیچی رکھے. اور اسی طرح سے جہاں نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت ہو. کسی نے کہا کہ بہت مشکل، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. یہ نرم سا لوتھڑا ہے گوشت پوز کا، ڈھیلا ڈھالا سا، اور یہ خلیفہ ہے دل کا. بس دل سے جو احکامات صادر ہوتے ہیں وہ زبان فوراً پھسل پڑتی ہے، بہت جلدی اس کو اشارہ مل جاتا ہے، بہت جلدی یہ پھسل جاتی ہے. تو بعض ضرورت تو ظاہر ہے کہ اس بات کی ہے کہ دل بنایا جائے, دل گناہوں کا عادی نہ ہو, دل گناہوں کو پسند کرنا کرنے والا نہ ہو, گناہ پسندی کی عادت ختم ہو. اس دل پہ محنت کرنی ہے کہ اس دل کو تقوی کی عادت ہو, تقوی پسندی ہو, پرہیزگاری پسند ہو. مزاج بدل جاتا ہے محنت کرنے سے, مزاج بدل جاتا ہے. تو اس دل پہ محنت کریں اور نفس کی خواہش کے خلاف کریں. جب مسلسل یہ مجاہدہ کرتا رہے گا تو یہ مجاہدہ نسبتاً رفتہ رفتہ آسان ہوتا چلا جائے گا, ہلکا پڑتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ گناہ پسندی کی عادت ختم ہو جائے گی اور نیکی پسندی کی عادت بننے لگے گی, نور کی عادت ہونے لگے گی اور ظلمت سے گھبراہٹ ہونے لگے گی, بے چینی ہونے لگے گی, محسوس ہونے لگے گی. جب محسوس ہونے لگے گی تو جان بوجھ کر کوئی بھی اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتا, جان بوجھ کر کوئی پیخانے میں نہیں ہاتھ ڈالتا. تو اس طرح سے مشق کرنی ہے, مشق, مشق سے گھبرانا نہیں. شروع میں مشکل پیش آتی ہے, بعد میں آسانی, اور پھر آسانی کے بعد مزیداری حاصل ہوتی ہے. زبان کو روک کے رکھنے میں بڑی مزیداری ہے. زبان کو استعمال کرنے سے, بے جا استعمال کرنے سے کہیں بہتر خاموش رہنا ہے. اور عموماً بلکہ اکثر غصے کا انجام برا ہے, برا دیکھا ہے. غصہ ہے, انتقام کا جذبہ ہے, غیبت کا جذبہ ہے, سب ایک ہی فیملی ممبر ہیں. غصہ آنا, انتقام کا جذبہ ہونا اور غیبت کرنا, یہ سب غالم گلوچ کرنا, سب ایک ہی فیملی ہے. تو دیکھا یہی گیا ہے کہ غصہ نافذ کرنے کے بعد انجام برا ہی نکلا, اور خاموش رہنے کا انجام اچھا ہی نکلا, صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی نکلا. تو برے انجام کو چاہنا, پسند کرنا یہ نا سمجھو کی علامت ہے, نا سمجھی کی علامت ہے. اس لیے بھائی جہاں نگاہ کی حفاظت پوری پوری کرنی ہے, 100%, تھوڑی بہت نہیں کہ ہاں بھائی کر لیتے ہیں, نہیں, اتنی حفاظت کریں کہ ایک نگاہ بھی خراب نہ ہو ہماری. تو پھر انشاءاللہ اگر خطا ہوئے گی بھی تو پھر توبہ بھی ویسی ہی نصیب ہوگی, اتنا ہی گڑ گڑائے گا, روئے گا, دل سے روئے گا پھر کہ یہ میرا, میری تعمیر اتنی مشکل سے میں نے بلڈنگ تعمیر کی تھی ایمان کی, تقوا کی, ہائے وہ آج ڈہ گئی, بدنے گاہی کر ڈالی, وہ تعمیر ڈہ گئی میری, سنہ عرصے کی محنت برباد ہو گئی. روئے گا پھر, جیسے انسان خدا نخواستہ لٹ جاتا ہے, سارا زیور نقدی ڈاکو لے جاتے ہیں, ہاتھ وات باندھ دیے اور سب لے گئے, صفائی کر گئے, تو انسان سر پکڑ کے روتا ہے کہ میری ساری عمر کی پونجی لٹ گئی آج. تو جب پوری حفاظت ہوگی نگاہ کی تو ایک نگاہ خراب ہو بھی جائے گی, خطان آمدن نہیں خطان, تو اس پر بھی وہ اتنا روئے گا کہ میری پونجی لٹ گئی, میرے نور کی پونجی لٹ گئی, میرے نور کا خزانہ لٹ گیا. اسی طرح زبان کی حفاظت ہے, زبان کو روک کر رکھے, نفس کے خلاف کرے, جہاں زبان بولنا چاہتی ہے وہاں بولے نہیں, پہلے دیکھ لے کہ یہاں بولنا اللہ کو پسند ہے یا نہیں, اچھا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو نگران فرشتے موجود ہیں, کرامن کاتبین, ہر وقت وہ ہر قول ہر لفظ کو لکھتے رہتے ہیں, اور قیامت کے دن یہ سب وہاں پیش ہو جائے گا ایک ایک لفظ. تو اس لیے نگاہ کی حفاظت کے ساتھ زبان کی بھی بہت حفاظت کریں, کیونکہ زبان بڑے گناہوں کو کھینچ لیتی ہے. ذرا ذرا سی بات سے بڑے بڑے گناہ مل سکتا ہے, اور گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے آدمی, دوسرے کی عزت نیلام ہو جاتی ہے, ذلیل کر دیتی ہے زبان دوسروں کو, تکلیف پہنچا دیتی ہے, غیبت کر ڈالتی ہے, کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے, کبھی فوش بات نکل جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں, نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت. اگر یہ ہو جائے تو بڑا نور اکٹھا ہو جائے, بڑا خزانہ نیکیوں کا جمع رہ جائے اور ضائع ہونے سے بچ جائے. نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت. خوب زبان کو گھونٹ لے, املک علی کا لسان, زبان کو لگام دے کے رکھ, بالکل اس کو مالکانہ حقوق کے ساتھ اور لگام دے کر اس کو رکھیں, غلام بنا کر رکھیں زبان کو, مطلب زبان کے غلام نہ بنے بلکہ زبان کو غلام بنا کر رکھیں اور اس پر لگام ڈال کر رکھیں اور ہر بات زبان سے فوراً نہ نکال دیں بلکہ پہلے خاموش رہے اور معتدل مزاج ہو کر پھر کوئی بات کہنی ہو تو کہے. یہ نفس کا مجاہدہ ہے, یہ بڑا زبردست مجاہدہ ہے. دل شکستہ ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, پارا پارا ہو جاتا ہے خاموش رہنے میں. ایسے شکستہ دل ہی کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور اسی دل کو اپنا مسکن بناتے ہیں, اسی دل کو اپنی تجلیات خاصہ سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نگاہ کی بھی 100% حفاظت کریں اور زبان کی بھی 100% حفاظت کریں. خوب سوچ سمجھ کر بولیں اور زیادہ خاموش رہیں اور کم بولیں, اور جب بولیں تو مفید بات ہو, یا تو اس میں دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو. لغو بات نہ ہو جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ, اس کو لغو کہتے ہیں. لغو ایسی بات جو ہے وہ گناہ ہے. تو دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا, تو یہی جو عرض کر رہا تھا کہ پہلے مشکل ہوگی, مشکل کے بعد لگے رہنے سے, مسلسل کام کرتے رہنے سے مشکل کے بعد آسانی پیدا ہو جائے گی, اور مسلسل لگے رہنے سے آسانی مزیداری میں تبدیل ہو جائے گی. پھر گناہ کا جی ہی نہ چاہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو مستقل محنت کی توفیق عطا فرمائے. اندری رحمی تراشو می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش. اپنی تراش خراش میں آخر سانس تک لگے رہیں, آخر سانس تک. کبھی چین سے نہ بیٹھیں کہ اب ہم گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں, اب نگاہ کی حفاظت کرنے والے ہو گئے ہیں, اب مزید کوئی محنت نہیں کرنی, زبان کو ٹھیک سے استعمال کرنے والے ہو گئے, اب مزید محنت نہیں کرنی. ایسی بات نہیں ہے. اول تو یہ مقام حاصل کرنا ہی بہت مشکل ہے, لیکن لگے رہنا تو ضروری ہے. اور دوسرے یہ کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہر وقت ہر سانس آخر سانس تک اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑے, یہ نہ سمجھے کہ میری اصلاح ہو گئی, بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو اصلاح کا محتاج سمجھے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
کیسی آواز آ رہی ہے, کوئی باہر ہے کیا؟
عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی انه بكى فقيل له ما يبكيك قال شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرته فابكاني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتخوف على امتي الشرك والشهوه الخفيه. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشرك امتك من بعدك؟ قال نعم, اما انهم لا يعبدون الشمس ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا, ولكن يراءون باعمالهم والشهوه الخفيه ان يصبح احدهم صائما فتعرض له شهوه من شهواته فيترك صومه. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز وہ روئے. پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات نے رلایا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ میں اپنی امت پر شرک مخفی اور مخفی خواہشات سے ڈرتا ہوں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ فرمایا ہاں خبردار، میری امت سورج کو نہ پوجے گی، چاند کی عبادت نہ کرے گی، پتھر کی پرستش نہ کرے گی اور نہ بتوں کے آگے سجدہ کرے گی، لیکن اپنے اعمال خیر لوگوں کو دکھائے گی۔ اور مخفی شہوت یہ ہے کہ مثلا ان میں سے کوئی شخص صبح کو روزے دار اٹھے گا، پھر کوئی خواہش نفسانی خواہشات میں سے پیش آئے گی، مثلا کھانے پینے کی خواہش یا جماع کی خواہش، اور وہ روزے کو توڑ دے گا۔ تشریح میں میرے شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں، کسی نیک عمل کو دکھانے کے لیے کرنا شرک خفی کہلاتا ہے، اور یہ ارشاد کے روزے کو توڑ دے گا یعنی لا تبطلوا اعمالکم کا لحاظ نہ کرے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے لا تبطلوا اعمالکم، یعنی اور نہ باطل کرو اپنے اعمال کو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، معاشرت کی چند سنتوں میں سے ہے کہ کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام ہے۔ کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی یعنی سرگوشی کی اجازت نہیں، کہ خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ نشدی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غایت تواضع سے دراز گوش پر بھی سوار ہوتے تھے، اور کبھی اپنے پیچھے بھی کسی کو بٹھلا لیتے، اور غریبوں کی عیادت فرماتے تھے، اور محتاجوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور اپنے کپڑوں میں جوں خود دیکھ لیتے، کسی خادم پر موقوف نہ رکھتے، اور یہ دیکھنا اس خیال سے تھا کہ کسی اور کی نہ چڑھ گئی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک تھے، اور اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے، اور اپنے کپڑے میں خود پیوند لگا لیتے، اور اپنی پاپوش کو خود وقت حاجت کے سی لیا کرتے، اور اپنا اور گھر والوں کا کام کر لیا کرتے، اور گھر میں جھاڑو دے لیا کرتے، اور خدمت گار کے ساتھ کھانا کھا لیتے، اور اس کے ساتھ آٹا گدوا لیتے، اپنا سودا بازار سے خود لے آتے، اور سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور عدل کرنے والے اور عفیف اور سچ بولنے والے تھے، حتیٰ کہ ابو جہل بن ہشام باوجود اس کے کہ آپ کا کامل دشمن تھا، مگر اخنس بن شریق نے بدر کے روز جب اس سے پوچھا کہ اے ابو الحکم، یہاں تو میرے اور تیرے سوا اور کوئی موجود نہیں جو ہماری بات کو سن لے گا، تو مجھ کو یہ بتلا کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا کہ واللہ محمد سچے ہیں، اور محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم۔